وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
كيف چلے گئے آپ؟ تو آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر چلے گئے، ادھر سامنے آ جائیں آپ. بس ٹھیک ہے، بس بس اب ٹھیک ہے، یہاں سے صحیح ہے. میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعظم حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام بکاتم العالیہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے حضرت والا کی صحبت میں بھیج دیا. حضرت والا کی صحبت سے کیا سیکھنے کو ملا، کیا باتیں حضرت نے تعلیم فرمائی، اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن اتنا حضرت والا کی صحبت میں جا کر جو نعمتیں ملی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے. لیکن اس کی ابتدا اس چیز سے سمجھ لیجئے کہ پہلے اس چیز کے تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت کو مانگیں گے. اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا. یہی چیز ذہنوں میں رہتی تھی اور خیال میں ہوتی تھی کہ ہم کہاں اور اللہ کہاں. اور حقیقت بھی چنسبت خاک را بعالم پاک، چنسبت خاک را بعالم پاک، اس ناپاک مٹی کو اس اللہ پاک سے کیا نسبت ہے. حقیقت بھی ہے نہ ہم اللہ تعالی کی عظمت کا حق ادا کر سکتے ہیں عبادت کے ذریعے سے، اور نہ اللہ تعالی کی معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم، کائنات میں آپ سے بڑھ کر عارف کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں. لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں: ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. اور وما عرفنا کا حق کا معرفت، کہ اللہ جو آپ کی معرفت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا شان ہے. لیکن اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے ہے، اللہ اکبر، کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں اللہ کو. لیکن اللہ تعالی کی عظمت جو ہے غیر محدود ہے، شان کچھ ہے. تو حضرت والا دامت برکاتم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی پہلی دفعہ، شوال کا مہینہ تھا، عید کا مہینہ جس کو بولتے ہیں، غالباً نو شوال تھی. اور اس شوال کے جانے کے بعد 1415 ہجری کی بات ہے، 1415 ہجری. انگریزی اعتبار سے یہ فروری یا مارچ 95 بنتا ہے، 95 کی بات ہے. اور پھر اسی کے بعد جب حضرت کی خدمت میں حاضری کچھ دن آنا جانا شروع ہوا تو ربیع الاول کے مہینے میں، اس کے بعد ربیع الاول جو آیا اس ربیع الاول کے مہینے میں حضرت والا سے بیعت کی درخواست کی. وہ اتوار کا دن تھا لیکن اس زمانے میں چھٹی جمعے کو ہوتی. حضرت والا دامن برکات ان کا جو بیان کا معمول تھا وہ عجیب، صحت کا زمانہ، خانقاہ کی جو مسجد ہے اس مسجد میں ابھی تو محراب کے سامنے سے دروازہ بن گیا، پہلے نہیں تھا، پہلے وہاں دروازہ نہیں تھا، بلکہ جہاں مؤذن اذان دیتا ہے حضرت اسی کمرے سے تشریف لا کر مسجد میں داخل ہوتے تھے اور امام کے مصلے کے آگے حضرت دو رکعت نماز عطا فرماتے، پھر دو رکعت پڑھ کے حضرت کا معمول، اور 11:15 کے قریب جمعے کے دن 11:15، اس کے بعد حضرت والا کا معمول کے دو رکعت پڑھ کے دعا مانگتے، پھر دعا مانگنے کے بعد کرسی پر تشریف فرماتے. ایک فقیری میں شاہی اور سلطانی انداز سے، بغیر تخت و تاج کے شاہی انداز اور سلطانی انداز. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو شان سلطانی بھی عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ سلطان السلاطین ہے، سلطان کو سلطنت کی بھیک اللہ دیتا ہے. تو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے قرب اور معرفت کے لیے قبول فرماتا ہے تو اس کو ایک شان سلطانی بھی دیتا ہے فقیری کے ساتھ. ایک شاہی روگ بھی عطا فرماتا ہے، ایک خاص چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. اس کے بعد حضرت والا اس کرسی پر تشریف فرما، جلوہ افروز. بس عالم تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت مسجد تشریف لاتے ہیں اللہ کا گھر ہے، لیکن حضرت والا کے تشریف لانے سے ایسے کہ جیسے مسجد کے در و دیوار سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، روشنیاں نکل رہی ہیں، اور وہ روشنیاں آنکھوں کے ذریعے سے اور کانوں کے ذریعے سے دل میں اور جسم کے ذرے ذرے میں پہنچتی. خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہمتن پورا جسم کا ذرہ، ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، یعنی جو ہمارا پورا جسم اللہ سے غفلت، پورا جسم جاگ گیا. یہ اللہ کے عاشقوں کی شان ہے. اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے اولیاء کی صحبتوں کے صدقے میں ان کے قلب کے نور کو دل میں منتقل فرماتے ہیں اور سامعین اور حاضرین مجلس جو وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اس اللہ والے سے فیض اور استفادہ کرنے کے لیے، فیض لینے کے لیے، تو ان کے قلب و جان اور ان کا جسم سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک، سر تپا اور سراپا وہ اس اللہ والے کے نور سے منور ہوتا ہے جس سے اس کی جو سوئی ہوئی ہستی ہے اور سوئی ہوئی جو بندگی ہے وہ جاگتی ہے. اور اللہ تعالی کی طرف سے ان اولیاء کی صحبتوں سے جذب کی نعمت ملتی ہے، اللہ تعالی سے قرب اور تعلق کی ایک عظیم الشان دولت ملتی ہے. تب وہ یہی کہتا ہے کہ ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، ہر بنے منہ میرے بال بال سے، ہر بال سے اللہ تعالی اپنے عاشقوں کو جذب کرتا ہے، چاہے وہ سر کے بال ہو چاہے داڑھی کے بال ہو، جسم کا ایک ایک بال اللہ تعالی کی اس پکار پر لبیک ہے. متن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، وہ جسم کا بال بال، اپنے جسم کا ہر ذرہ اور اپنی ہر خیال، اپنی ہر نظر، اپنی ہر گفتگو، ہر اپنا ہر سننا اور اپنی ہر بندگی کی ادا سے وہ اللہ پر فدا ہو جاتا ہے. یہ نعمت صحبت اہل اللہ سے ملتی. زیادہ اتوار کا دن تھا، میں نے حضرت والا سے ربیع الاول درخواست پیش کی بیعت کی، اور اس زمانے میں دیکھتا بھی تھا کہ حضرت والا بیعت اتنی آسانی سے نہیں فرماتے. ڈرتے ڈرتے اللہ سے دعا مانگی، اور میرا ایک معمول اور بھی تھا، حضرت ہی کا سکھایا کہ شیخ کے پاس جب حاضری دے دو رکعت پڑھے صلاۃ توبہ، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر میرے دل کے برتن کو صاف فرما دیجیے، تاکہ شیخ کا فیض ہمارے برتن میں آئے، تو چونکہ برتن صاف ہوگا تو فیض وہیں ثابت ہو جائے گا اور فیض وہیں منتقل ہو جائے گا. اس لیے فرمائے کہ توبہ کرو اور ایسے حاضر ہو پاک صاف قلب کے ساتھ اللہ تعالی سے، تائب بن کر شیخ کی صحبت میں بیٹھو، غائب بن کر مت بیٹھو، غائب نہ بنو تائب بنو، کہ پتہ چلا کہ جسم تو ہے لیکن قلب و جان کہیں اور ہے، یہ شخص غائب ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں، سنیں یہ بات میری گوشے دل سے، گوش مانے کان، ترجمہ کر دوں گا میں، سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پہ مر مٹا، میں ان پہ مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی ہے. دیکھیے نا، کسان جو ہے مٹی کو، زمین کو چیرتا ہے، پھر دانے کو اندر دبا دیتا ہے. دانا تو مر گیا نا، دفن ہو گیا، لیکن وہی دانا اندر اس کی کوپل پھوٹتی ہے، وہ پھٹتا ہے، اس کے بعد اس کی قوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے. زمین کی قوت کتنی ہے، لیکن اس دانے کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ کسان کی محنت سے یہ عالم ہوتا ہے کہ زمین کا چینا چیتا ہوا باہر نکلتا ہے. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، جب کوئی اپنے کو کسی شیخ کے حوالے کرتا ہے، کسی اللہ والے کے حوالے، اپنے قلب و جان سراپا حوالے کرتا ہے، حوالے کر رہے ہیں، جس کو حکیم الامت تہانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس طرح جیسے مردہ زندہ کے حوالے ہوتا ہے. اب مردہ غسل کرا رہا، اب وہ یہ تھوڑی کہتا ہے تم نے مجھے ایسے کیوں کیا، یہ نہیں، سراپا حوالے کر، بالکل ایسے کہ گویا اپنی ہر خواہش، اپنے ہر خیال، اپنی مرضی، ہر ارادے کو مٹا دے، فدا ہو جائے. پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ شیخ کی تعلیمات، شیخ کے قلب کی توجہ، اس کے نور، اس کی دعائیں، اس کی اشکباری، اس کی آہوزاری سے مرید کے قلب میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق با اللہ کا پودا نکلتا ہے، اور اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ سارے عالم کو للکارتا ہے. پھر وہ عالم سمروب نہیں ہوتا، چاہے بادشاہت کا عالم ہو، چاہے وزارت کا عالم ہو، چاہے مال و دولت کا عالم ہو، چاہے حسینوں کا عالم ہو، رومانٹک دنیا کا عالم ہو، شامی کباب بریانی، پھولوں کے رنگ و بو کا عالم ہو، سورج اور چاند، حسین مناظر کا عالم ہو، وہ کسی عالم سے مروب نہیں ہوتا، کیونکہ خالق عالم کو پایا ہے، اور خالق عالم ہر عالم کا خالق ہے، چاہے بادشاہت، وزارت، مال و دولت، شامی کباب بریانی، حسن کا عالم، عشق کا عالم، جتنے عالم ہو سب کا خالق اللہ ہے. دادا جب وہ خالق عالم کو پا گیا ہے تو اس کے بعد کسی عالم سے مرعوب نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات بھی، میرے مرشد اس کی تاکید فرماتے تھے، جب بیان سنو تو کان سے تو سنو، آنکھوں سے بھی سنو، یعنی دیکھتے رہو. میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. اس شعر کا مطلب میں نہیں سمجھاؤں گا کہ بعض چیزوں کا تعلق ذوق کے ساتھ ہوتا ہے. شعر صحبت میں رہے ذوق پیدا ہوگا, ہر بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی, کیونکہ بعض چیزیں مطلب سے نہیں سمجھائی جاتی. لیکن اتنا کہتا ہوں کہ آنکھوں سے پیئے, آنکھوں کے پیئے, آنکھوں کی آنکھوں سے پیئے, آنکھوں کی آنکھوں سے پیئے. حضرت والا سے جب درخواست سے بیعت کی تو حضرت والا دامن رکھا تم کا احسان عظیم ہے, بہت ہی شفقت سے فرمایا کل آ جا. اس زمانے میں حضرت دو دن بیعت فرماتے تھے, پیر اور جمعرات کو, عصر کے بعد. فرمایا کل عصر کی نماز یہاں پڑھ لو, عصر کے بعد میں تمہیں بیعت کر لوں گا. بس میں تو حیران, اندھا کیا چاہے دو آنکھیں, بھوکا کیا چاہے دو روٹی, اور غلام کیا چاہے شیخ کی توجہ. میرے تو نصیب جاگ اٹھے, میرا تو کام بن گیا, میرے نصیب جاگ اٹھے, میرا تو کام بن گیا. میری طرف کو دیکھ کر شیخ نے مسکرا دیا, میرے نصیب جاگ اٹھے, میرا تو کام بن گیا, میرے نصیب جاگ اٹھے, میرا تو کام بن گیا. میری طرف کو دیکھ کر شیخ نے مسکرا دیا. بس کیا چاہیے, اگلے دن حاضر ہوا, حضرت والا نے بیعت فرما لیا. الحمدللہ, الحمدللہ کو شکر اللہ علی نعمائک کلیہ, تمام نعمتوں پہ اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. کیسی عجیب نعمت عطا فرمائی. تو حضرت والا کی صحبت کی کیا نعمتیں ہیں, ہم تو طالب علم ہیں سمجھتے نہیں ہیں اس چیزوں کو, دل میں وہ تعلق مالا نہیں ہے کہ حضرت کے درد کو سمجھ سکے, وہ چیز نہیں ہے. لیکن اتنا حوصلہ ہوا کہ اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست ہم ہو سکتے ہیں. اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کو حاصل کر سکتے ہیں. حضرت کی صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ یہ دعا مانگنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا. ارے کہ ظالم, فرمایا کہ تم اگر ولی اللہ نہیں بن سکتے تو تم نے تھوڑی ولی اللہ بنانا ہے, بننا ہے ولی اللہ تو انہوں نے بنانا ہے, انہوں نے اپنا بنانا ہے. تم نے کوشش, جتن, محنت, مجاہدہ کرنا ہے, بنانا انہوں نے. لیکن کم سے اگر تم بن نہیں سکتے, مان تو سکتے ہو, اس لیے اللہ سے مانگو کہ ہم سے اللہ ہم سب کو اپنا ولی اور دوست بنا لیجیے, اپنے قرب اور تعلق کی وہ دولت عطا فرما کہ ہر لمحہ اور ہر سانس آپ پر فدا. دیکھو بیٹا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, بالکل توجہ سے بیٹھو, کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا, کوئی کام نہیں ہے نا, بس بالکل 100% 90 ڈگری کے ساتھ ادھر متوجہ رہنا. وہ جوار والوں کو اس کا یہ نہیں کہ جو سامنے والے ہیں, دائیں بائیں والوں کو بھی بہت اہتمام سے بیٹھنا چاہیے کہ پائلٹ کو جہاز اڑانے میں کوئی پریشانی نہ ہو. ان کے لیے تھوڑا سی جگہ بنا دو, ادھر بیٹھو. تو حضرت والا دامت برکات ان کی صحبت میں جانے سے یہ حوصلہ ہوا. حضرت نے فرمایا کہ تم ولی اللہ نہیں بن سکتے تو کون کہتا تم بنو گے, وہ بنائیں گے. اور جب وہ بنائیں گے تو یاد رکھنا, آ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. شکاری گھات لگا کے بیٹھتا ہے, جس جگہ پر شکاری اپنے شکار کے لیے مورچہ بناتا ہے اور بیٹھتا ہے کہ میں یہاں سے کروں گا, اس کو کہتے ہیں گھات لگانا. لہذا شکاری گھات لگا کے بیٹھتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ بھی گھات لگاتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. کیسے؟ ان کو شکار کرنے کے لیے ان کو کسی اللہ والے کے پاس بھیجتے ہیں, پھر وہیں شکار کرتے ہیں. یہ ان کا انداز ہے, انداز شفقت اور رحمت ہے کہ اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا شکار کرتے ہیں, اپنی محبت کا شکار کرتے ہیں اور اپنی محبت میں شکار کرتے ہیں. وہ ایسے شکار فرماتے ہیں کہ مورچہ لگاتے ہیں, گھات لگاتے ہیں. لہذا وہ پتہ ہے کہ یہاں سے گزرے گا شیر, یہاں سے گزرے گا یا فلاں جانور جس کا شکار کرنا. شکاری تیار رہتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ روٹ ہے, وہ وہاں سے گزرے گا. لہذا پھر کیا کرتا ہے, وہ تیار رہتا ہے گن کے ساتھ, ایک ایک چیز کے ساتھ. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ہوشیار رہو صحبت شیخ میں, چوکس رہو, چوکنا رہو, ہوشیار رہو, پتا نہیں کب شکار ہو جائے. اللہ سے مانگو کہ ہم اللہ تعالیٰ میں اپنی محبت کے شکار فرما لیں. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی, وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. کب شکار کر لے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. فرمایا ہوشیار کب آ جائے, کب با کام بن جائے. تہجد والا کی صحبت کی برکت یہ حوصلہ ہوا کہ مانگے دعا یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے. اور پھر فرمائے چھوٹی ولایت مت مانگو. ولایت کا جو اونچا ترین مقام ہے جو اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے, ولایت کا تو اونچا ترین مقام نبوت ہے. نبوت کا مانگنا کفر ہے, کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. نبوت کی دعویٰ کرنے والے کذاب ہیں, جھوٹے ہیں. نبوت کے بعد نیچے جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے, اور یہ شہید سے بھی اونچا درجہ ہے, شہادت سے اونچا درجہ ہے. اور شہید سے اونچا درجہ اور صدیقیت کا وہ مقام ہے کہ میرے مرشد فرماتے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے, جس کی علامت یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کرے, اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے. یہ حامل صدیقیت کا, یہ شخص حامل ولایت صدیقیت ہے جو اپنی ہر سانس کی نگرانی کرے, اپنی ہر نظر کی نگرانی کرے, اپنے ہر قول, اپنے ہر بول کی نگرانی کرے, الفاظ کی کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, میری نظر کہاں جا رہی ہے, میں کیا سن رہا ہوں, میرے قدم کہاں جا رہے ہیں, میرے خیالات کہاں ہیں. اس کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کا ہوں, اور میں جس کا ہوں اس کی نظر میرے خیال پر, میری نظر پر, میرے سننے پر, میرے بولنے پر, میرے سونگھنے پر, میرے پکڑنے پر, میرے چلنے پر, میرے دل پر جس کی نظر ہے. وہ کہتا ہے میں کسی کا ہوں. سراپا سرتاپا, سراپا سرتاپا, من الفرق الى قدمی, سر سے لے کر پاؤں تک. سراپا بھی ہوں, سر سے لے کر پاؤں تک بھی ہوں, اور اپنی سانسوں کے اعتبار سے بھی میں ان کا ہوں. اس چیز پر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے, اس کو غافل نہیں ہوتا, بے فکر نہیں ہوتا. یہ ولی صدیقہ ہے. اور ہماری غفلت ہو اس کا مطلب ہے ہمیں وہ احساس نہیں ہے. اگر وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ اس مقام سے ہم دور ہیں. غفلت ہے کہ بولنے پر, دیکھنے پر, سننے پر, چلنے پر, پکڑنے پر ہمارا کوئی احساس ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, جیسے چاہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, جیسے چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں, جو چاہے کھا رہے ہیں, جو چاہے کر رہے ہیں, کب سو گئے کب اٹھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ احساس بندگی نہ ہونا علامت ہے کہ یہ حامل تھے ولایت صدیقیت نہیں. یہ شخص عبادت اگر ہے تو عبادت تو سب کر رہے ہیں. حج عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں, میں نے بتایا تھا ایک حج پر جب جانا ہوا ہے, ایک صاحب ہمارے روم میٹ ہمارے کمرے میں رہنے والے ہیں, روزانہ عمرہ کرتے تھے. فجر سے پہلے جاتے تھے, فجر کے بعد اشراق کے وقت میں عمرے سے فارغ ہو کے آ جاتے تھے, اور آ کر سب سے پہلے اپنی شیو کرتے تھے, داڑھی منڈاتے تھے. عمرہ کرنا ایک مستحب عمل. میں نے ان کی خدمت میں بات گوش گزار کی, سمجھایا کہ دیکھو عمرہ کرنا مستحب ہے, اچھا کام آپ کریں, لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ تھا کہ آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں. حرم مکی کے اندر, اللہ تعالیٰ کے شہر کے اندر, اس بلد امین کے اندر اپنے گالوں پر استورا چلانا, عبادت کرنے والے تو آہ میرے مرشد فرماتے سارے عالم میں کم نہیں, رمضان شریف کے روزے رکھنا، عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، مال خرچ کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، تبلیغ میں جانا، سب تو کام ہے، لیکن کمال عبدیت، کمال بندگی ہے کہ ترک معصیت کیا جائے، گناہ کو چھوڑا جائے، یہ کمال بندگی ہے. نہ کہیے کہ گناہ بھی چل رہے ہیں، معصیت بھی ہو رہی ہے اور عبادت بھی چل رہی ہے، کہ مولا کو بھی خوش کرو، لیلا کو بھی خوش کرو. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دو، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دو، این خیال استو محال استو جنو. پاکی اور ناپاکی جمع ہو سکتی ہے، خوشبو اور بدبو جمع ہو سکتی ہے، دن و رات جمع ہو سکتا ہے. اللہ پاک، لیلا ناپاک کیسے جمع ہو گئے؟ وہ پاک مولا، وہ پاک مولا ناپاک دل میں تشریف نہیں لاتا، ناپاک دل کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ نہیں بناتا، وہ پاک پاک دل میں آتا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا، میرے مرشد فرمایا کرتے، اپنے دل کو پاک کرو، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکالو، خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے رحمت اللہ علیہ، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب. ایسے بیٹھے نا، ہم کو حیرت ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب. خدا کا گھر، یہ دل خدا کا گھر رہنے کا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کعبہ ہے، کعبہ دل. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر فرشتے بتا نہیں ہوتا. ارے تم نے اس کو بت کدا بنایا ہے، ان بتوں کو گھسایا ہے، ان عورتوں کو، لڑکوں کو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رہنے کا ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ یاد رکھنا اس بات کو. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں کوئی طاقتور آدمی ہوتا ہے، اگر اس کے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر لے، لینڈ مافیا اس کے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر لے اور وہ طاقتور ہے، بھرکس نہیں نکال دے گا اس کا مار مار کے، عالم کرے گا. فرمایا اسی طرح سے جو لوگ، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ہے. دیکھو ادھر بیٹھو، ادھر جاؤ، شاباش. یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں جو غیر کو بساتا ہے واللہ چین سے نہیں رہ سکتا، یہ ظالم چین اور سکون کا خواب بھی نہیں دے سکتا. جو چاہے کہ میں اللہ کے گھر میں کسی اور کو بسا لوں، یہ چین اور سکون کا خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ سمجھ نہیں سکتا چین کیا ہوتا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ پگڑی پہن لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی، تہجد، اشراق، اوابین، اس کا نام ولایت نہیں ہے. مال خرچ کر رہے ہیں، ذکر کا اہتمام ہے، فرمایا مبارک چیزیں ہیں، اہتمام اور عبادت کرنا، اس کی ایک لذت ہے، ایک ذوق ہے، ایک مزہ ہے. اور میرے مرشد کا جملہ یاد آیا، اور یہ فرمایا کہ یہ جملہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کا ہے، جو حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز. انہوں نے فرمایا کہ عبادت کرنا، ادھر سامنے بیٹھو، عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے. جملہ کو غور سے سنیے گا، اگر کمر میں درد نہ ہو تو آگے بیٹھ جاؤ، بیمار تو نہیں ہے نا، بس آگے بیٹھ جاؤ. میں بھی دیکھو ایسے بیٹھا ہوں، ہم نے ٹیک لگا رہا. کیا فرمایا؟ عبادت کرنا، عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے، عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہے. عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہے. اللہ تعالی کیا فرمایا؟ مالکم، کیا ہوا تم کو؟ لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ تعالیٰ کے وقار کا، اس کی عظمت کا خیال نہیں کرتے، تم اس پر نگاہ نہیں رکھتے. ما لکم، عجیب عنوان ہے، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا، کیا ہو گیا؟ باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے، شیخ اپنے مرید سے کہتا ہے، ایک یار اپنے خاص دوست سے کہتا ہے، کیوں میں کیا ہو گیا؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیوں اس کو اعتماد ہوتا ہے اپنے اس دوست پر، اپنی اولاد پر، اپنے شاگرد پر، اپنے مرید پر؟ شیخ کو ایک اعتماد ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، اعتماد دو، ایسا اعتماد دو جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اعتماد دیا، کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، یثرب جس وقت اس کا نام تھا، یہ پورے عالم میں یہ وہ واحد شہر ہے، مدینہ کے تو معنی شہر کے ہیں لیکن اسی نام سے وہ شہر پڑ گیا، لیکن اس کو کہتے ہیں مدینہ المنورہ، منور کس کے نور سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے منورہ. حاضری ہوئی تھی مدینہ شریف، وہاں کے علماء دوستوں سے میں نے کہا، میں نے کہا یہ صرف منورہ نہیں ہے بلکہ منورہ بھی ہے. کیا مطلب؟ یعنی صرف یہ نور میں ڈوبا ہوا نہیں ہے بلکہ آنے والے کو بھی نورانی کر دیتا ہے، منور بھی ہے بھائی. لہذا وہاں پر حاضر ہوتا ہی دل کی کیفیت، دل کی دنیا بدل جاتی ہے. روزہ مبارک کی نعمت وہاں کی، ایک ایک چپے چپے پہ،
مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، ہو مد نظر احترام مدینہ، ہو مد نظر احترام مدینہ.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چپے چپے پر ہے. لہذا صرف منور نہیں ہے، منور بھی ہے. سب خود نور میں نہیں ڈوبا ہوا، نور کی دو، نورانی لوگوں کی دو قسمیں، خود تو نورانی ہیں لیکن نورانی کر نہیں سکتے، اور ایک نورانی وہ ہوتا ہے جو خود بھی نورانی ہوتا ہے اگلے کو بھی نورانی کر دیتا ہے. اللہ کی محبت کے کرنٹ بھی دو قسم کے ہیں، خود کو کرنٹ لگا وہ تو مر گیا اللہ کی محبت میں، لیکن زندہ رہ کر مردہ ہے، یعنی اپنی خواہشات کو مار دیا. اور ایک ایسے ہوتے ہیں کرنٹ والے کہ جو ان کو ٹچ کرتا ہے وہ بھی خود باخدا ہو جاتا ہے، ایسے باخدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا، صحبت میں آنے جانے والا، وہ بھی باخدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بھی اللہ کی محبت کا کرنٹ لگ جاتا ہے. تو جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اپنی ناکہ پر، اونٹی پر سوار، سامنے دوستوں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، دوست سامنے ہوتے ہیں ایک دل کو خوشی ہوتی ہے، دل بڑھ جاتا ہے. اس لیے میں دوستوں سے جو کہتا ہوں سامنے بیٹھو، اس کی وجہ یہ کہ دل بڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے، قلب کو ایک خاص خوشی ملتی ہے. کیونکہ جو حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو خاص طور پہ آتے ہیں نا دور دور سے، ورنہ ہر ایک علاقے میں اپنی مسجدیں موجود ہیں، تو آخر کسی طلب میں آتے ہیں نا، محبت میں آتے ہیں. تو جب وہ محبت سے آ رہے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی انتظار رہتا ہے، اس لیے دل ہی دل میں حاضر لگاتے رہتے ہیں، فلاں آ گیا فلاں آ گیا. کمپیوٹرائز نظام موجود ہے، جب آ جاتا ہے تو ایک دل کو سکون مل جاتا ہے، حاضری لگ جاتی ہے لبیک، اور جب کوئی غائب ہوتا ہے تو دل سے ایک آہ نکلتی ہے، کیونکہ دل چاہتا ہے دیکھنے کو اپنے دوستوں کو، خوشی ہوتی ہے. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیا ہو. تو دوستوں سے ملاقات کے اتنا مزہ ہے, اکیلے نہیں مزہ. اس لیے تو میرے مرشد نے فرمایا اکیلے چاہے کتنا دل لگتا ہو, اکیلے چاہے کتنا دل لگتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کو اکیلے نماز پڑھنا پسند نہیں ہے, پسند نہیں ہے. اس لیے تو جماعت کی نماز واجب کر دی کہ تمہارا چاہے کتنا دل لگتا ہو لیکن ہمارے عاشقوں میں رہو, عاشقوں کے ساتھ رہو. جمعے کے دن اور عاشق, عید اور بقرہ عید پر اور عاشق جمع ہو گئے, کیونکہ جہاں جمعہ ہوتا ہے گاؤں سے دیہات سے دوسرے دور دور سے آ جاتے ہیں, اور پھر حج عمرے کو جاؤ, انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو, بین الاقوامی عاشقوں سے ملو. اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی دوستوں کی ملاقات بہت پسند ہے, اسی لیے تو جماعت کی نماز واجب کر دی. اکیلے گھر میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں عاشقوں میں شمار نہیں ہوگا اس کا. اس لیے میرے مرشد, میرے شیخ کا شعر ہے, فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ ذوق کہ عاشقوں میں رہنا, حضرت والا کا شعر فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اونٹنی پر سوار, اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے والے کی ہر خاندان والے کی خواہش یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کروں, لہذا ہر برادری قبیلے والا ہاتھ بڑھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا چھوڑ دو اس کو, فإنها مأمورة, یہ مامور ہے, یہ اٹھنی مامورا ہے. لہذا عالم یہ ہوا کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, ان کے گھر پر اٹھنی وہاں پر بیٹھ گئی جا کر, لہذا میزبانی کے شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے. بات موضوع کیا تھا، کس چیز پر یہ قصہ سنا رہا ہوں؟ اعتماد دے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا ہوں. لہذا اس کے بعد وہاں مسلمانوں میں یہ باہمی مشورہ ہوا کہ مدینہ شریف کے اندر مسجد ہونی چاہیے، مسجد کے لیے جگہ دیکھی گئی. اس کی قیمت غالباً 8 یا 10 دینار تھی اس وقت. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ اس کی قیمت میں ادا کروں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، منع فرما دیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم اس کی قیمت ادا کرو. ان کو منع فرما کر ان کو آپ نے خود فرمایا کہ تم اس کی قیمت ادا کرو. اس سے آپ تصور کریں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اہمیت تھی. ان کے ان سے خرچ کروایا اور مسجد کی قیمت دلوائی. آپ دیکھ لیجئے آج وہی مسجد ہے، توسیع ہوتے ہوتے کتنی، لیکن صدقہ جاریہ کس کا بن رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، فرماتے کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے شیخ کا، مجھے میرے شیخ کا ایسا بنا دے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صدیق بنا دے. اور مقام صدیق تو ہے ہی، بات ہی چل رہی تھی. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت کے سب سے اونچے فرد، وہ مقام آپ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن جو اس سے نیچے طبقہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مقام صدیقیت جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کر اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے، یہ مقام صدیقیت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے، عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہے. اس لیے اللہ تعالی کیا فرمایا، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، ما لکم، کیا ہو گیا، کیا عاشقانہ جملہ ہے، تازیانہ عبرت جس کو بولتے ہیں، کہ تمہیں کیا ہو گیا. جیسے ایک آدمی اس کے کوئی دشمن اس سے دشمنی کرے اور اس کے خلاف سازشیں بنے، اب اس میں سے ایک دوست بھی شامل ہو جائے، تب اس کو وہ کہے گا ارے تمہیں کیا ہو گیا. ایک آدمی بدگمانی کرتا ہے جب اپنا خاص دوست ہی کام کرے، تب کہیں گے آہ، تب آہ نکلے گی کہ تمہیں کیا ہو گیا. جاؤ بیٹا اندر یا مت آنا، شاباش. آلکم عاشقانہ جملہ ہے. اس لیے ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب درد ہے، فرماتے ہیں گر خفاشے رفت در کورو کبوت. گر خفاشے، خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو جو اندھیرے میں الٹی لٹکی رہتی ہے، اور اس کا ایک ہی منہ ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ جس منہ سے کھاتی ہے اسی سے ہٹتی ہے، ایک ہی منہ ہے اس کا، اس کا کھانے کا رستہ نکالنے کا رستہ الگ نہیں ہے. سورج دشمنی کا یہ عذاب ہے کہ اندھیروں میں الٹی لٹکی رہتی ہے. آپ چمگادڑ کو دیکھیں الٹی لٹکی بھی ہوگی. طلب فرماتے ہیں روبی رحمت اللہ علیہ، گر خفاشے رفت در کورو کبوت، اگر چمگادڑ الٹی لٹکی ہو اندھیروں کے اندر اور وہ پیشاب پخانے کی نالیوں میں کو جا کر چوسے، فرماتے کہ ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی اسی کام کی. سورج دشمنی، آفتاب دشمنی کا یہ عذاب ہے اس پر، اندھیرے میں اٹکی لٹکی اور پیشاب پخانے کی نالی کو چوس رہی ہے. اور اگر اسی طرح سے کوا غلاظت کے ڈھیر پر جاتا ہے اور غلاظت کھاتا ہے، معرومی فرماتے کہ ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن باز سلطا دیدرا بارے چبود، وہ باز جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کی، تلاوت کی، اپنی فرما برداری کی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ بادل سلطان ہے. اگر وہ بادل سلطان جو عالم یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے، جب بادشاہ شکار کو جاتا ہے تو اس کو جنگل میں چھوڑتا ہے، تو جنگل میں اس کو لومڑی، گیدڑ، بھیڑیے، تمام جانور ملتے ہیں، لیکن شاید وہ جو باز شاہی، باز سلطان، شاہی باز کہیں نہیں ٹھہرتا، جنگل میں جا کر شیر کو تلاش کرتا ہے اور سیدھا جا کر شیر کی آنکھوں پہ حملہ کرتا ہے، اس کو اندھا کرتا ہے، پھر بادشاہ اس شیر کا شکار کرتا ہے. کیوں؟ میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، چونکہ وہ سائد شہ یعنی بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے، سائد مانے کلائی، سائد شہ بادشاہ کی کلائی اس کا مسکن اور اس کا ٹھکانہ ہے، بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملاتا ہے، اس لیے اس کا حوصلہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جنگل کے بادشاہ کی آنکھیں نکالتا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ بادشاہ سے کم شکار کو اپنے بادشاہ کی، اپنے شاہ کی توہین سمجھتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائی، ملتزم پر رونے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ مبارک پر رونے کی توفیق عطا فرمائی، آسمان رمضان شریف ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت و مہربانی ہے، اعتکاف کی نعمت، رو رہے ہیں دعاؤں کے اندر، تقریروں میں روئے ہیں، پھر اگر وہ انہیں آنکھوں سے کسی غیر اللہ کو دیکھیں، عورتوں اور لڑکوں کو دیکھتے ہیں. اور رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اس پر بہت تعجب ہے. ایک شخص ہے کافر، اگر یہ کام کرے، کافر مکلف نہیں، وہ پابند نہیں اس دستور محبت کا. قانون محبت شریعت کیا ہے؟ یہ قانون محبت ہے اور دستور محبت ہے. اس قانون محبت اور دستور محبت کا وہ پابند نہیں. اگر وہ پیشاب پکانے کی گٹر لائنوں میں گھستا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کوا ہے، وہ چمگادڑ ہے، اس نے سورج دیکھا ہی نہیں. یہ سورج کو دیکھنا کمال تھوڑی ہے، اصل تو یہ خالق آفتاب کو پائے، خالق آفتاب کو حاصل کرے، اس کو دیکھنا کمال ہے، اور اس کی یاد اور اس کی بندگی بجا لانا یہ کمال کی چیز ہے. اس سورج سے کیا ہے؟ اس سے تو کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں وہ بھی غلہ اگاتا ہے، وہ بھی سولر انرجی بنا لیتا ہے، سولر ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتا ہے. کافر کا کیا کمال ہے؟ اصل تو کمال ہے آفتاب نہیں، خالق آفتاب کی روشنیوں سے اپنے قلوب کو منور کرے، اس کے نور سے، اس کی تجلیات سے، اس کی عنایت و مہربانیوں سے اپنے قلوب کو روشن کرے اور منور کرے، یہ کمال ہے. لہذا اگر یہ کوا، یہ چمگادڑ کی طرح، یہ ظالم عورتوں کے چکر میں، لیلاؤں کے چکر میں، غفلت میں زندگی گزارتا ہے، تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے ان لوگوں پر مجھ کو بہت تعجب ہے کہ تبلیغ میں جا رہے ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے، علم کی نعمت ہے، حافظ قرآن ہے، رمضان شریف کے روزے رکھ رہا ہے، دعائیں میں رو رہا ہے، تقریروں میں روتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، حج و عمرے کو جاتا ہے، روزہ مبارک پر حاضری دی ہے، ملتزم سے سینہ لپٹ کر رویا، پھر اگر وہ بد نظری کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے. معرومی فرماتے ہیں ہمیں بہت تعجب ہے شخص کہ باز سلطا دیدارا بارے چھ بول، اس ظالم کو کیا ہوا؟ مالکم، ارے ظالم تجھ کو کیا ہوا کہ انہیں آنکھوں سے روتا ہے، قرآن پاک کو دیکھتا ہے، ذکر تلاوت کا جس زبان سے اہتمام کرتا ہے اسی زبان کو تو گالی میں استعمال کرتا ہے، غیبت اور جھوٹ میں استعمال کرتا ہے، جن آنکھوں سے اللہ والوں کی زیارت کرتا ہے، جن آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھتا ہے، جن آنکھوں سے آنسو برساتا ہے، انہیں آنکھوں سے تو لڑکوں کو، عورتوں کو اور ننگی فلمیں، غلافت اور گندگیوں کے ڈھیر میں جاتا ہے. معرومی فرماتے ہیں کہ اس شخص پہ ہمیں بہت تعجب ہے، اس لیے درخواست پیش کرتے ہیں کہ یار شبرا روز مہجوری مت، کہ اللہ جن کو آپ نے تاک راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کی لذت جن کو عطا فرمائی، یار شب جن کو راتوں کو جاگنے، اپنا نام لینے کی، اپنی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، ان کو جدائی کا دن نہ دکھائیے گا. یار شبرا روز مہجوری مت، ان کو جدائی کا دن نہ دکھائیے گا. روز ہجر جدائی کا دن، اور جانے قربت دیدارہ دوری مدے نپدے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صحبت اور قربت عطا فرمائی، جن کی جانوں کو اپنے ذکر کا، عبادت کا، تلاوت کا، روزے کی لذت اور مزہ اور معرفت کا مزہ عطا فرمایا، ان کو اپنی جان، ان کی جانوں کو اپنی ذات پاک سے دور نہ فرمائیے گا. جانے قربت دیدارہ، آپ نے کہ قربت کو دیکھ لیا، دیکھ لیا انہوں نے، مزہ چکھ لیا کہ لیلاؤں کے میں سکون نہیں ہے، صرف اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رونے میں بھی مزہ رکھا ہے. ذرا عاشق سے پوچھے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے میں کیا لذت اور مزہ ہے. تو جن کی جانوں کو آپ نے اپنے قربت کا ایسا لذت اور ایسا مزہ عطا فرمایا، معروفی درخواست کرتے ہیں، جان قربت دیدارا دوری مدے، ایسی جانوں کو جنہوں نے آپ کی قربت کا مزہ چکھ لیا، ان کو دور نہ فرمائیے گا، دوری مدے، ان کو دوری نہ دیجیے گا. یہ معرومی رحمت اللہ علیہ کی فریاد ہے، جس کو میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے سنایا. اس لیے معرومی درخواست پیش کرتے ہیں، اے خدائے با عطا و با وفا، کہ اللہ آپ با عطا ہیں، ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ کا کرم اتنا عام ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود آپ ہم پر اپنی عطاؤں کو نہیں روکتے. آپ با عطا ہیں، کتنا آپ نے کرم فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، ہمارے گناہوں کے باوجود اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی ہم کو. کیسے با عطا ہیں؟ ہوتا یہ نافرمانی جیسے ہم لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ خراب کرتا ہے، ہم تو اس کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ اکبر، کیا ٹھکانا ہے ان کی شفقتوں کا، کیا ٹھکانا ہے ان کی عنایت و مہربانیوں کا، کیا ٹھکانا ہے ان کی رحمتوں کا، اس کے باوجود عطاؤں کو روکنے والے نہیں ہیں، عطاؤں کو روکتے نہیں ہیں. با وفا ہے، ہم ہزاروں بار اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں، لاکھوں بار ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، یا کم بے وفائی ہے، اللہ کی کھاتے ہیں اور غیر اللہ کی گاتے ہیں. اللہ کی کھا کر غیر اللہ کی گانا، یہ بے وفائی نہیں ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آنکھوں میں روشنی اللہ نے دی، کان میں سننے کی طاقت اللہ کی عطا ہے، صحت گردے سلامت ہیں، جاؤ تماشا ذرا جا کر ہسپتالوں میں، آنکھیں سلامت، کان سلامت، دل سلامت، جگر سلامت، ہاتھ پاؤں سلامت، سر سے لے کر پاؤں تک، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لاکھوں روپے کے تو گردے صرف ہیں ہمارے پاس، لینے جائیے ٹرانسپلانٹ کرائیں، گردے تبدیل کرائیں، کتنے 25-25 لاکھ، 30-30 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا امیر بنایا، کتنی بڑی دولت ہم اپنے پاس لے کر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس ہے، کتنے گردے، آگے بیٹھے نا، آگے آ جائیں، آگے آگے تشریف لیں، کتنی دولت ہے ہمارے پاس. لوگ دوسری آنکھیں لگواتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے کا خرچہ، مصنوعی ٹانگ، مصنوعی ہاتھ، کتنے لاکھوں لاکھوں روپے کا خرچہ، صرف دل کے والو کو کھولنے کے لیے اگر اینجیوگرافی کرائے ہزاروں روپے، پلاسٹک کرا لے تو لاکھوں روپے آ گئے. لیکن اللہ کا نظام کیسا ہے، دل چل رہا ہے، سب سلامت، سب ٹھیک ہے، کرم نہیں ہے، عنایتیں نہیں ہیں، باوجود یہ کہ ہم لوگ کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو ہم گٹر لائنوں میں بہاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پھر بھی شفقت اور مہربانی دے کے ہماری روٹی کو بند نہیں فرماتا. وہ با وفا ہے، کیسا با وفا، جب ایک مرتبہ انہوں نے وعدہ فرما لیا، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو جاندار ہیں زمین کے اوپر پورے عالم میں جو ہیں، الا علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق اپنے اوپر ذمہ لے لیا، ہم دیں گے تمہیں رزق، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم دیں گے تمہیں رزق، اپنے ذمہ لے لیا انہوں نے.
مستقر رہا و مستودع رہا. اور عجیب دیکھیے یہ ہوتا, بچہ پیدا ہوا, اس بچے کا رزق 4 مہینے ہوتے ہیں حمل کو, اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. وہ بچہ اپنے انجام کے اعتبار سے دنیا میں آ کر اپنے اختیار کو اختیار کر کے, اپنے اختیار کو بروکار لا کر, اختیار کو استعمال کر کے گناہ یا فرما برداری کی زندگی گزارے گا, وہ اللہ کے علم میں ہے. اس لیے بدبخت اور شقی یا سعید وہ لکھ دیا جاتا ہے, خوشبخت اور بخت اس کا رزق, اس کی زندگی سب لکھ دی جاتی ہے. اب وہ رزق مل گیا, ایک آدمی نے 50 سال 60 سال زندہ رہنا ہے, کتنا گندم استعمال کرے گا, کتنا چاول, کتنی چینی اور کتنی نعمتیں ہیں فروٹ کی شکل میں, پھلوں کی, سبزی کی شکل میں, اور گوشت کی شکل میں, دودھ کی شکل میں, یعنی کتنی ہیں جو انسان استعمال کرے گا, سب اس کا لکھ دیا جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر قاعدہ یہ ہوتا, بچہ پیدا ہوا, بچہ جیسے ہی پیدا ہوا باہر ٹرک آنا شروع ہو گئے, کنٹینر, جی کیا ہے کہ جی فلاں ہسپتال میں بچہ ہوا ہے تو یہ اللہ میاں نے اس کا رزق بھجوایا. جو 50 سال اس کی زندگی ہوگی اور یہ تمام رزق اس کا ہے. اب ماں باپ بچے کو سنبھالتے یا رزق کو سنبھالتے, اب وہ سب فکر میں لگے ہوئے کہ ہمارا جو رزق گندم آیا چوہا نہ کھا جائے اس کو, اب اس کے لیے سب کو گوڈاؤن بنوانا پڑتا, کیا عالم ہوتا. سب ہر آدمی پہلے یہ فکر کرتا ہے, بچے کے آنے سے پہلے یہ بھی فکر کرتا ہے کہ گوڈاؤن بنوایا بھائی جس میں اس کی گندم چاہے چوہے نہ کھا لیں, اس کا دودھ بلی نہ پی جائے, اس کا گوشت چیل نہ اڑا کے لے جائے, اس کے پھلوں کو کوئی اور اٹھا کے نہ لے جائے, سبزیاں ہیں وہ بکری نہ کھا جائے, کتنے انتظامات ہوتے. اللہ تعالی نے ان تمام انتظامات سے آپ کو خالی رکھا, فکر مت کرو, اس کو چھوڑو. وفی السمائی رزقکم وما توعدون, جس رزق کا تم سے وعدہ ہے اس کو ہم نے آسمان کے برتن میں رکھا ہوا ہے. ارے ظالم جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے, کیا عنوان دیکھیے, وفی السماء, وہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمان کے برتن میں موجود ہے. رزقکم تمہارا رزق, وما توعدون جس کا تم سے وعدہ ہے, آسمان کے برتن میں موجود ہے. تمہیں سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بچے کو سنبھالو, تمہیں سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے اس رزق کو, ہم دیں گے, وہ ہمارا کام ہے. اللہ اکبر, کیا عنایت مہربانی ہے, تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں. وہ رزق ہو گیا, وہ برتن میں جمع ہے اس کا, آسمان کے برتن, پھر سما آسمان کا ظرف ہے. وما توعدون, کیا کس انداز سے فرمایا اللہ کے لیے, کیا کہنا, کیا فرمایا بھائی, ہم نے تم سے وعدہ کیا نا, وما توعدون, جو ہم نے تم سے وعدہ کیا بتائیے صاحب, ہمارا کیا ان سے وعدہ ہے, کیا ہمارا ان کے ذمہ ہے. لیکن اللہ اکبر, ان کا کرم دیکھیے, فرما رہے ہیں جو ہم نے تم سے وعدہ کیا, تمہارا رزق جو تم سے وعدہ ہے, تو پتا چلا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں بے وفا نہیں ہے. ہم لوگ فکر کرتے ہیں کہاں سے کھائیں گے, عجیب زمانہ زمانہ زندگی زندگی کھاتے کھاتے ابھی بھی اس بات کی فکر لگی ہے کہاں سے کھائیں گے. اور ان کا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے جتنا دنیا میں اس کی بات کا اتنا اعتبار ہوتا ہے, یہ کوئی دنیا کا قاعدہ ہے. بتاؤ, اس کے لیے شرافت شرط ہے, شرافت, خاندانی کردار, اس کی حیثیت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے ملک کے آدمیوں کو اٹھا کر دوسروں کو دے دے, یہ شرافت نہیں ہے, یہ کردار سازی نہیں ہے, یہ شخص با کردار نہیں ہے جو اپنے ہی لوگوں پر تو ظلم ڈھائے اور غیروں کے لیے آنکھوں کو پلکوں کو فرش راہ کر دے. یہ مسلمان کی خصوصیت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے عاشق کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے بچھے جاتے ہیں, یہ عاشقوں کی خصوصیت ہے. اور کافروں پر سخت ہے, یہ مومن کی شان ہے, مومن کامل جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے. اس عاشق کی خصوصیت ہے کہ وہ مسلمانوں پر نرم دل اور مسلمانوں کے لیے بچھا جاتا ہے, کافروں پر سخت ہوتا ہے. لہذا شرافت, مہربانی اور با کردار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بول پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا پیارے انداز سے فرمایا, وما توعدون, جو تم سے وعدہ ہے بتائیے سب. اللہ تعالیٰ کا کہنا بھی کافی تھا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے, کافی تھا. ایسا کہتے ہیں کوئی بڑا آدمی شریف ہو, کریم ہو, سخی ہو, فیاض ہو, کہتے ہیں بھائی انہوں نے کہہ دیا, وعدے کے بات کے پکے ہیں وہ. اگر وہ یہ لفظ نہ بھی بولے وعدہ, تو بھی اس کی بات کو کہے گا کہ نہیں نہیں بھائی, وہ آدمی شریف آدمی ہے, باکردار آدمی ہے. اور اللہ کی شان کیا انداز ہے, اللہ اکبر. یہ سب اپنے بندے, ہم لوگ بیوقوف ہیں اصل میں, کم عقل ہے, کم فہم ہے, ہماری کجی, ہمارے عقلوں کے ٹیڑھے پن کی جیسے اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں, وما توعدون, جس کا تم سے وعدہ ہے. وفی السماء رزقکم, آسمان میں ہے تمہارا رزق. تو کتنے باوفا ہیں وہ ہم سے کہ باوجود ہماری خطاؤں کے, ہمارے گناہوں کے, ہماری نافرمانیوں کے, وہ ہمارا رزق بند نہیں فرماتے, عنایت و مہربانی ہم پر بند نہیں فرماتے. کیا کچھ پا رہے ہیں ہم لوگ, کپڑے کی شکل میں, کھانے کی شکل میں, دوسری اور استعمال کی چیزوں میں, کتنی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے. صحابہ کا عالم یہ تھا, ان کے پاس نعمتیں کم تھیں. ایسا ایسا عالم گزرے, انہوں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے, ایسا عالم گزرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات جن کی وجہ سے بنائی گئی ہے, اللہ ابو سیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ, یہ دنیا آپ کو اپنی ضرورت کے لیے کیسے اپنی طرف بلا سکتی ہے. لَوْلَوْ لَمْ تَخْلُقِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ, اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا آدم سے وجود میں نہ آتی. لَوْلَوْ, اگر آپ نہ ہوتے, لَمْ تَخْلُقِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ, یہ دنیا وجود میں نہ آتی. یا رب صلی وسلم علی نبیک, تو اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا آدم سے وجود میں نہ آتی آپ کی وجہ سے. تو اور اس نبی کا یہ عالم, صحابہ نے اپنا شکم, اپنا پیٹ کو کھول کے دکھایا, پتھر بتاوا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھیے, جن کی جیسے یہ دنیا کائنات وجود میں آئی, اپنا شکم مبارک کھول کے دکھایا تو اس نے دو پتھر بندے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی, ہزاروں قطر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, روتے روتے آنسو سے داڑیاں بھیگ گئی آپ کی, صحابہ کی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, دنیا کا عیش کیا ہے, حقیقی عیش تو آخرت کا ہے. دیکھیں نا, بریانی ہے, کباب ہے, کوفتے ہیں, کڑھائی ہے, اس کی لذت کہاں تک ہے, صرف زبان تک, حلق سے نیچے اترا ختم. کپڑے کا کیا ہے, 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال پہنا, پھر میونسپلٹی کے کچرے خانے کے اندر کتا اس پر پیشاب کر رہا ہوتا ہے. ہماری جوانی کتنے دن کی ہے, کتنے دن کا, ہماری زندگی کتنے دن کی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر تم اپنی گزشتہ زندگی جو بیت گئی, اگر تم اس زندگی کو سوچو تو ایسا لگے گا کہ 2 منٹ کی زندگی ہے, 2 منٹ کی. ایک آنکھ کھینچ کر فرمایا جو تمہاری زندگی بیت گئی, جب وہ 2 منٹ کی ہے تو آئندہ آنے والی زندگی بھی تو سب 2 منٹ کی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 2 منٹ کی زندگی ہے, 2 منٹ کی زندگی ہے, صدیوں کا سامان کرتے ہیں, سامان ہم صدیوں کا کرتے ہیں, زندگی کا کچھ بھروسہ پتا نہیں ہے, کیا کتنا جیئیں گے ہم لوگ. چلو مان لو اگر 100 سال, 60 سال, 70, 80, 100 سال بھی, لیکن سامان 100 سال کا ہو, ہم تو سامان اتنے 1000 سال کا کرتے ہیں کہ گویا ہم نے 1000 سال زندہ رہے. یہ عالم ہے.
عالم ہے ہماری چیزوں کا. عارضی چیزیں ہیں, لذا عیش ہمارا ہر عارضی ہے. جوانی کب تک ہے؟ جوانی کی مستی ہے نا, کب تک ہوگی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جوانی میں دکھاتے ہیں, آئے دن نزلہ دے دیا, اب جوان صاحب چھینکے مار رہے ہو, اوچھو اوچھو, جوانی کی جوان کی جوانی کے ذرہ ذرہ اس کے سارا جو ناس تھا بکھیر کے رکھ دیا, ایک چھینک میں اس کا ناک سے خناس نکال دیا. یہ جوان کی جوانی کا عالم ہے, ایک چھینک میں سارا اس کے جو دماغ کا خناس ہے وہ نکل جاتا ہے. کیوں؟ سارا ناز اور تکبر گیا ایک چھینک کے اندر. کھانسی دے دی, بے بس ہے. بخار آیا, بے بس ہے. ہم لوگ کتنے بے بس ہیں سر سے لے کر پاؤں تک, لیکن ہمارا ناز, ہمارا تکبر, ہمارا نشہ ایسا ہے اللہ سے ٹکر لیتے ہیں. بغاوت کا یہ عالم ہے, ہماری بے بسی, ہماری کمزوری, ہماری ضعیفی کا یہ عالم ہے. ہم ایک معمولی سپاہی سے کچھ چھیڑ نہیں سکتے. ایک معمولی سپاہی جو سب سے کم درجے کا تھانے کے اندر ہے, ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے, اور اس سے کراچی کی زبان میں کہتے ہیں پنگا نہیں لے سکتے. ایک کم درجے کے سپاہی سے یہ ہماری طاقت کا, ہماری کمزوریوں کا, ہمارے ضعف کا عالم ہے. ہم ایک معمولی سپاہی ایک معمولی شخص سے نہیں کر سکتے, لیکن ہماری بغاوت کا یہ عالم ہے کہ اتنے بڑے طاقت والے مالک کو کہ جس کے اختیار میں ہمارے گردے ہیں, جس کے اختیار میں ہمارا دل ہے, جس کے ہمارے اختیار میں ہمیں برین ہیمریج اور فالج دینا ہے, جس کے ہمارے اختیار میں ہمارا روزی کا گھٹانا اور بڑھانا ہے, جس کے اختیار میں ایمان پر خاتمہ ہے, اس مالک سے ہم بغاوت کرتے ہیں. یہ ہماری بغاوت کا عالم ہے, اس سے ہم گویا ہم مقابلہ کرتے ہیں. گناہ کر کے جری ہے, گناہوں پر جری ہو کر اس سے ہم یہ کرتے ہیں. کیا حال ہے ہماری حماقتوں کا اور ہماری بیوقوفیوں کا. سب اتنا فیصلہ ہو جائے گردے میں پتھری ڈال دی, صرف نزلہ چلو نزلہ. گردے کی پتھری تو بہت بڑی چیز ہے جناب, بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ تحمل نہیں کر سکتے کہ ہمارے گردوں میں پتھری پڑ جائے, اس کا ہم تحمل نہیں کر سکتے. عرض کیا نزلے کا عالم ہے, ہم نہیں تحمل کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. تین چھینکوں میں ہمارا برا حال ہو جاتا ہے. لیکن نشہ, تکبر, بغاوت کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر, اس خالق سے ہم بغاوت کرتے ہیں جس کے اختیار میں ہمارا رزق ہے. کیا عالم ہے ہماری غفلتوں کا. اللہ کی عظمتوں کا اصل میں بات یہ کہ ابھی ہم نے اللہ کی عظمتوں کا استحضار نہیں ہے, ہم نادان بچے کی طرح ہیں. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, خلق اطفالم جز مست خدا, خلق اطفالم, تمام مخلوق بچے ہیں, نابالغ ہیں, سب نابالغ. کیسے؟ جیسے نابالغ بچے لڑتے نا, ماں جو ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ماں آٹا گوندھنے بیٹھی ہے, بچے کو کسی کو اونٹ بنا دیا, کسی کو چڑیا بنا دی. پہلے یہ ہوتا تھا کیونکہ کھلونے ولانے تو ملتے نہیں تھے, ماں خود ہی بنا دیتی تھی. آٹے سے چونچ بنا دی, دم بنا دی, اور پاؤں واؤں چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے بنا دیے. یہ کیا کرتے تھے, کھلونے ولانے کا تصور نہیں تھا. اب بچے لڑ رہے ہیں اس کا, اس آٹے کے چڑیا پر, آٹے کے ہاتھی اور کوے کے اوپر اور جانور پر لڑتے تھے. بچے لڑ رہے ہیں آپس میں, گتھم گتھا ہے. ماتے ہمارا بھی یہی عالم ہے, ہم مٹی کی شکلوں پر مرتے ہیں. مٹی کے کباب, مٹی کی بریانی, مٹی کے مکانات, مٹی کے موبائل, مٹی کی گاڑیاں, سب مٹی ہے, سب مٹی, سب مٹی, فانی ہے, فانی. دیکھو نا ایک دن سب مٹی ہونا ہے, سب فنا آنے والی چیزیں, سب مٹی ہے. شامی کباب بریانی ہو, طاقت گاڑی ہو, روپیہ ہو, بینک بیلنس ہو, ساتھ ساتھ بینکوں کے کریڈٹ کارڈز ہو, امریکن ایکسپریس بینک کیوں نہ ہو, سٹی بینک کیوں نہ ہو, سب کی سیٹی بجنے والی ہے. سب کیا ہے؟ فخر کرتے ہیں جی, ڈالر اکاؤنٹ ہے, پاؤنڈ اکاؤنٹ ہے, کہ پاؤنڈ کمانے میں ہماری پاؤں نکل گئی, لیکن ہم نے اکاؤنٹ کھول لیا. لیکن ایک دفعہ پاؤں نکلے گی سب یہی رہ جائے گا. کیا عالم ہے, کس چیزوں پر فخر کرتے ہیں؟ میرا مکان دیکھو کیسا مکان بنایا ہے. ایک لطیفہ یاد آیا, ایک دفعہ دیکھا شیطان ایک جگہ بیٹھا رو رہا تھا, ایک مکان بہت شاندار, بڑا اونچا عالی شان شاندار مکان, اور اسی کے نیچے بیٹھا شیطان رو رہا ہے. اس نے پوچھا, ارے تو سب کو رلانے والا, تو کیوں رو رہا ہے؟ توبہ توبہ توبہ, اس زمانے میں جو آج کل لوگ ہیں یہ تو میرے بھی باپ ہیں, یہ مجھ سے بھی بڑھ کے شیطان. اس نے کہا بھائی خیریت کیا ہوا؟ کہا ایک نوجوان تھا, انٹر گریجویشن کیا, میں نے محنت کر کے ذرا کچھ اوپر کی آمدنی, کچھ نیچے کی آمدنی. یہ بھی خاص راز ہے, اس میں سمجھنا ہو اکیلے سمجھ لینا. تو اس نے کہا, میں نے اس کو ایک گورنمنٹ آفس میں جاب دلوا دی, اس کو رشوت لینے کے نئے نئے طریقے سکھائے, کہ توبہ میرے باپ کی, استغفر اللہ, رمضان کا مہینہ, حرام پیسے کو ہاتھ میں ہاتھ بھی لگانا جرم سمجھتا ہوں, جیب میں ڈال دوں, ہاتھ نہیں لگاؤں گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جیب میں ڈال دوں, ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو جیب سے تیرا باپ نکالے گا. مولوی صاحب رشوت, توبہ توبہ توبہ, مولویوں کو بھی نہیں چھوڑتے آج کل, رشوت, توبہ توبہ, استغفر اللہ, تحفہ دے دیجیے, برکت ہو جائے گی, چھوڑیں گے نہیں آپ کو بھی, برکت ضرور چاہیے. تو شیطان نے کہا کہ میں نے سب ترکیبیں سکھائی, خوب رشوت لی, اور اس کے بعد اس نے پیسہ جمع کیا, یہ دیکھو مکان بنایا, تین منزلہ مکان بنایا, شاندار مکان, ترکیبیں ساری میں نے سکھائی, اور اس ظالم کو دیکھو آخر میں لکھتا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, ھذا من فضل ربی, رشوت سے مکان بنایا اور اس پر لکھ رہا ہے, چوری سے ڈاکے سے بہنوں کی میراث دبا کر مکان بنایا اس پر لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی, یہ تو بس میرے فضل, رب کا فضل ہے, کم محنت میری, نام لگا دیا رب کا, کہ یہ ہمارے بھی باپ نکلے. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھے, ہم نے مکان بنایا, ہم نے کاروبار شروع کیا, اپنا آفس بنا رہے ہیں, مکان بنا رہے ہیں, اور اس مکان کی بنیادوں میں جماعت کی نمازیں ڈال دی, کیوں مکان دیکھ رہے ہیں, جماعت کی نمازیں فوت کر دی, آفس بنا رہے ہیں, جماعت کی نمازیں فوت کر دی, بلکہ نمازیں ہی فوت کر دی, کسی کا مال کسی کا کچھ لیا, مزدوروں کا بھی کھا گئے, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بہت عام رواج ہے, لیکن مجال نہیں کہ کسی امیر کا پیسہ روک لے, یہ مجال نہیں ہے, غریب کا ہی روک سکتے, ہماری طاقت اتنی ہے بس کہ ہم غریبوں کا روک سکتے ہیں. لہذا بجلی کا بل زیادہ آئے گا تو غریب کے گھر کی بجلی کٹے گی, بجلی والوں نے تین مہینے سے بل نہیں بھیجا, آج ڈسکنیکشن نوٹس لے کر آ گئے, بل تین مہینے سے بھیجا نہیں, آج نوٹس لے کر آ گئے, مجال نہیں ہے کہ کسی صاحب کی بجلی کاٹ کے دکھا دے, وہ ان کی بہت ساری چیزیں کاٹ دے گا, غریب پر بس چلتا ہے نا, دادا غریب ٹیکس دے گا, مجال نہیں ہے کہ کسی چودھری سے وڈیرے سے کسی جاگیردار سے ذرا کسی سیاستدان سے نکلوا کے دکھا لے, اگر ان سیاستدانوں سے پیسہ لے لیا جائے ملک ترقی کر جائے گا, سارا قرضہ ادا ہو جائے گا, کافی ہے, لیکن مجال نہیں ہے کہ ان سے نکلوا کے دکھائیں, غریبوں پہ زور چلتا ہے نا, طاقت نہیں ہے نا اس کے پاس. تو جس مکان کی بنیادوں میں مزدور کی مزدوری, بہنوں کی میراث, کسی کا حق مار کے دبایا, اپنی جماعت کی نمازیں دبا دی, مکان بن گیا, آفس بن گیا, دکان بن گئی, تو میرے پیارے دوستو اس مکان میں اس کاروبار کے مرکز میں، اس آفس میں، اس دکان میں قرآن خوانی کرنے سے برکت نہیں آئے گی. آسان سی بات ہے نا، موٹا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قرآن شریف پڑھ کے وہاں برکت کیسے آئے گی؟ موٹی بات ہے نا، کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا بھائی. اس لیے یاد رکھے، اصل چیز جو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لیں. تو میرے پیارے دوستو، قرآن پاک جو ہم تھوڑا بھی پڑھتے نا، یہ بھی قرآن خوانی ہے. قرآن خوانی کے معنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے خوانی. ارے خان صاحب نہیں سمجھتا، لیکن وہ خوانی ہے، خواہ واو ہے، لیکن پڑھتے خوانی ہے، قرآن خوانی. تو اس کے معنی قرآن پاک کو پڑھنا. اگر ہم اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہماری والدہ، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہم لوگ، یہ تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے. وہ بچے اکٹھے کر کے لانا کہ جی اس سے برکت ہو جائے گی، بچوں کو قرآن خوان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو تو سموسے کھانے ہوتے ہیں، ان کو تو بریانی کھانی ہوتی ہے. اگر بچوں کو خوشی کرنا تو ارے بھائی، ان کو بغیر قرآن پاک کے بریانی کھلا دو، ان کو بغیر قرآن پاک کے تم پڑھائے ہوئے ان کو سموسے، ان کو جلیبی کھلا دو، خوش ہو جائیں گے، ویسے ان کے دل سے دعا نکلے گی. اس محنت میں کیوں لگاتے ہو جبکہ وہ ٹھیک بھی نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ ہمارے ایک دوست ہے، ان کے وہ اپنے بچے مدرسے سے پڑھنے نہیں بھیجتے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی. تو کوئی آتا ہے نا قرآن خوانی کے لیے کہ بچے بھیجو، تو کہتے ہیں یہ بچے یہاں پر قرآن پاک سیکھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن خوانیوں میں بریانی کھانے کے لیے نہیں آئے. کہ باپ ملنے تو ایک صاحب ناراض ہوئے، کہ میرا بچہ پڑھتا ہے تو کیا، اگر جائے تو کیا حرج ہے. انہوں نے کہا کہ آپ آئے اپنے بچے سے ملنے کے لیے، کیونکہ ان کے وہاں بچے مقیم بھی ہیں، رہتے بھی ہیں مدرسے میں. میرا بچہ آیا کہ جی بچہ میرا کہاں ہے، جی قرآن خوانی میں گیا. اچھا چلو میں شام کو آؤں گا. شام کو آیا دوسری قرآن خوانی میں. کہا اچھا اچھا بھائی چلو کل آؤں گا، ابھی میں ٹھہرا ہوں. کل آیا پھر قرآن خوانی میں. وہ کہے گا بھائی میں نے اپنے بچہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا کہ تم اس کو ہر وقت گھماتے رہتے ہو. تو ہم خود اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ گھومتا پھرے. اس لیے میرے پیارے دوستو، ہمارے بزرگوں نے تاکید کی، تم خود قرآن پاک پڑھ لو، کافی ہے. ارے میاں قرآن پاک کتنے دو مہینے میں ختم ہوگا نا، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، لیکن خود پڑھو سب سے بڑی چیز ہے. لیکن اگر قرآن خوانی کر بھی لی، جیسے میں نے کہا کہ گھروں میں بنیادوں میں نمازیں اور کتنی چیزیں، حقوق کو ہم دباتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک کام اور بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ طاقت میری ہے، میری طاقت ہے تو میں پلاٹ پہ قبضہ بھی کروں گا. یعنی جتنا پلاٹ حکومت کی طرف سے مقرر ہے اتنا نہیں، اس سے زیادہ دو چار انچ اور بھی لوں گا. دو چار انچ کیا، فٹوں کے حساب سے لیا جاتا ہے. اور پھر جی مولوی صاحب کو بلائیں گے، مولوی صاحب بڑے اللہ والے، بڑی برکت ہوتی ہے ان کے آنے سے. یعنی ہمارے کرتوتوں کو سب ٹھیک کر دیں گے وہ. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی مولوی اتنا بابرکت نہیں ہے، کوئی اللہ والا اتنا بابرکت نہیں ہے کہ جو ہماری نالائکیوں کو سب ٹھیک کر دیں، جب تک ہم خود نہ چاہیں. لیکن اس خود کے چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے توبہ بھی کریں. لہٰذا مکان بنانے میں ضرورت سے زائد مکان لے لیا، یعنی جتنا پلاٹ ہے اس سے زیادہ لے لیا، اور یہ ہمارے یہاں ہر آدمی کی طاقت کا زور ہے، کرے گا. اچھے اچھے دیندار بھی یہ کام کرتے ہیں، اچھے اچھے دیندار ہیں، اچھے اچھے دیندار ہیں، گھر میں اے سی چل رہے ہیں اور بل انڈائریکٹ لائنیں چل رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جن کے گھر میں اے سی نہیں ہے ان کے گھر پانچ پانچ ہزار روپے بل آتے ہیں، اور جن کے گھر چوبیس گھنٹے چار چار پانچ پانچ اے سی چلتے ہیں ان کے گھر میں 800 روپے بل آتا ہے. سبحان اللہ، سب کہو کیا کرامت ہے بھائی. ایک بجلی والا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارا دوست، یعنی کرامت دیکھی آپ نے، کتنے با کرامت لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں اے سی نہیں ہے ان کے گھر میں. اچھا میں نے ایک بات اور بھی بولی، وہ جو بجلی والا ہے نا ڈسکنیکشن والا، میں نے بولا یار تم کو مسجدیں نظر آتی ہے بجلی کاٹنے کے لیے، سیٹھوں کے نظر نہیں آتے جن کے ذمہ لاکھوں لاکھوں روپے ہیں ہمارے علاقے کے اندر، ان کی بجلی کاٹتا تمہیں نظر نہیں آتا، مسجدیں نظر آتی ہیں تم کو.
میں نے کہا میرا پرانا ریکارڈ بھی دیکھ لو، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی بجلی کے بل کے اندر کوئی کمی نہیں کی، یہ تو 3 مہینے سے ان کی ہڑتال کی جیسے بل نہیں آیا، ورنہ ہمارا الحمدللہ پورا ریکارڈ ہے. بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، کوئی بھی ہو، حکومت کے واجبات پورے پورے ادا کیے جاتے ہیں. دادا چوری ایسا بھی نہیں، انڈائریکٹ لینڈ بھی کوئی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے، وہی بات آ جاتی ہے، شیٹ صاحب مٹھی گرم کر دیتے ہیں. یہ مٹھی بڑی چیز ہے، یہ گرم ہو جاتی ہے نا، ہاں تسلی ہو جاتی ہے، چلو عید کے کپڑے تو آ جائیں گے، اپنے بھی، بیوی اور بچوں کے بھی. ہم لوگ یہ کام کر نہیں سکتے، اپنی شکلوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کی بھی ایک لذت اور مزہ ہے، گو کہ تکلیف تو ہے. تو میرے پیارے دوستوں، گناہ سے بچنا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے، عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. یہ جملہ یاد کرنا ہے، عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اس لیے عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، مساجد بھری ہوئی، مدارس بھرے ہوئے، خانقاہیں بھری ہوئی، تبلیغی مراکز دیکھے، اجتماع ہوتا ہے لاکھوں انسان، ہر روزانہ جماعتیں جانے والی، حج و عمرے پر آپ دیکھیں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. آج وہاں 27ویں شب ہوگی کعبہ شریف میں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، بالکل ایسا ہی ہے واقعی. اور کلومیٹر دور صفے بنی ہوئی ہوتی کعبہ شریف، مسجد سے بھی دور، یعنی کعبہ شریف نہیں، مسجد سے بھی دور، چاروں طرف اتنا رش ہوتا ہے 27 کو، کیونکہ سارے حضرات گناہ بخشوانے جاتے ہیں، جو سار بھر لوگوں کا 900 چوہے کھائے ہوتے ہیں نا، وہ سب بخشوانے جاتے ہیں. موبائل نہیں لائے، ہاں ایک مسئلہ، ایک میسج چلتا ہے، جو میرا موبائل بھاگ کے لے آؤ جلدی سے، ایک میسج میرے پاس آیا اور پہلے بھی میں نے دیکھا تھا، اور وہ میسج یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، ہاں نیا والا، تو جن لوگوں کے ذمہ قضا نماز ہیں، تو قضا نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم قضا نماز پڑھیں گے نہیں نا، وہ ادا نہیں ہو سکتی. یعنی جیسے فجر کی قضا ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، ایک سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، اس کو پڑھنا ہوگا. اب وہ جو میسج آیا نا، اس میں کیا ہے کہ رمضان شریف کے آخر میں، ایسے شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہے، رمضان شریف کے آخر میں 2 رکعت پڑھو، اس میں سورہ فلاں اتنی مرتبہ، سورہ فلاں اتنی برا، ایسا میسج گزرا ہے نا، سورہ فلاں اتنی مرتبہ. زندگی اگر کتنے، پتہ نہیں 100 سال یا کتنے سال کی بھی اگر تمہاری قضا نماز ہوگی نا، سب معاف ہو جائیں گے. تو یاد رکھنا، یہ صرف جہالت ہے، جہالت، یہ صرف کیا ہے، جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دیکھو بھائی، وہ باہر کی لائٹ کیوں جلا دی، میسج ہے، چلو فائدے کی چیزیں، اس لیے ہاں. جس شخص نے، یعنی اور پھر جھوٹ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث شریف ایسی ہے جس کو تواتر کے ساتھ کہتے ہیں، کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمدن، جان بوجھ کر جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. اور یہ حدیث شریف، یہ جو حدیث شریف ابھی جو میں نے پیش کی، جہنم میں ٹھکانا بنا، تو یہ جو حدیث شریف تواتر کے ساتھ ہے، یعنی اتنے صحابہ نے اس کو روایت کی، اتنے صحابہ نے اس کو روایت کی کہ شمار نہیں ہے، ہر صحابی نے اس کو روایت کیا اہتمام کے ساتھ. کب کیا کہتے، کہ جس شخص کی نماز قضا ہو اور تعداد نہ معلوم ہو، تو وہ رمضان کے آخری جمعے، ارے آج تو رمضان کا آخری جمعہ، رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت نفل 1 سلام کے ساتھ پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار، سورہ کوثر 15 مرتبہ. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں گی،
بیت قضا ہوں گی تو اس کا کفارے کے لیے نماز کافی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے ایک صاحب نے بھیجا یہ میسج, مجھے بھیجا کہ اس کے بارے میں کیا ہے. میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو بہتان کہ آپ کے حدیث شریف پر جھوٹ بولنا, یہ جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسا کوئی نہیں ہے. جس آدمی کے ذمے قضا نمازیں ہیں, جب تک وہ اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرے گا, ادا نہیں کرے گا, پڑھے گا نہیں, 700 سال کیا, 700,000 سال کی نمازیں بھی ہو تو میرے دوستو چھٹی نہیں ہوگی. ارے 700 سال کی عبادت کر رہا ہے, ایک نماز بھی اگر چھوٹ گئی تو ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے اس قسم کے, یہ جو میرے پیارے دوستو, ایک مسئلہ تو یہ جو موبائل پر سسٹم ہے کہ فلاں حدیث شریف فلاں وہ, اور کوئی اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا. میں نے تو اپنا اس کا معمول یہ رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تھوڑا سا علم مجھ کو فقیر کو عطا فرمایا, طالب علم ہوں میں بھی تھوڑا سا, میں تو اپنا یہ کام کرتا ہوں کہ وہ میسج آتا ہی فوراً اس کو بس آنکھ بند کر کے صفن صفا چل چھٹی کرو, اس کی پڑھو ہی نہیں, الٹی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی. اب یہی حد دیکھ لیجیے, یہ اس لیے باقی رکھا, مٹایا اس لیے نہیں, یہ اس لیے باقی رکھا کہ سنانا تھا, کیونکہ آج یہ میسج عام ہے. اور پھر اوپر سے کیا کرتے ہیں, پلیز فارورڈ, اس کو آگے اور پھیلائیے سب کو. یعنی یہ جہالت اور یہ غلط چیز سب کو پھیلاؤ, سب کو بتاؤ تاکہ سب گمراہ ہو. اس لیے یاد رکھیے گا, قضا نمازیں آخری جمعہ کیسا ہی ہو اور اس میں کتنے اس طرح جو بھی ترتیب سے پڑھے, جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا یہ لکھ دیا بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نام وام نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے جھوٹ. اس طرح سے امت گمراہ ہوتی ہے, گویا کہ سال بھر نماز نہ پڑھو, یہ تو بلکہ اور جری ہو رہا ہے, سال بھر نماز نہ پڑھو اور ہم یہ پڑھیں گے. تو یاد رکھنا, ایسی کوئی بات جو کہ شریعت میں نہ ہو اس کو شدین سمجھنا, یہ تو زندیق کہلاتا ہے جو کافر ہوتا ہے, اور زندیق کافروں میں زیادہ خطرناک کافر کہلاتا ہے. کیوں؟ اپنے کو سمجھے گا مسلمان اور حقیقت میں ہوگا کافر. کوئی کافر اپنے کو کافر مسلمان نہیں کہتا, ہندو یہودی عیسائی وہ اپنے کو مسلمان نہیں بولے گا, لیکن یہ ایسا کفر ہے جو اپنے کو مسلمان بولے گا اور در حقیقت کافر ہوگا, اس کو زندیق کہتے ہیں, اور یہ کفر کا اور خطرناک درجہ ہے. ان قسم کی باتوں سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے ایسی کوئی باتیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی انسان ہے دل آ ہی جاتا ہے تو سب سے پہلے کسی عالم مفتی کو دکھا دے کہ بھائی یہ کیا ہے, اس کی حقیقت. انسان ہے, کبھی کبھی دل آ جاتا ہے کہ صاحب اتنی اچھی چارم ہوتا ہے, اس میں دلکشی ہوتی ہے, تو کسی عالم مفتی کو دکھائے, خود اس پر عمل نہ کرے. اور یہ نہیں کہ کسی داڑھی والے کو پکڑ لیا, ایسا نہ کام کرے, دارالافتاء میں جائے پوچھے. ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا بھائی, ہر پگڑی بھی پہننے والا مولوی نہیں ہوتا اور مفتی نہیں ہوتا. کہ ہاتھ میں تسبیح دیکھ لی, اتنی بڑی داڑھی دیکھ لی, ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب بتائیے گا, اور وہ بھی پکا جاہل ہوتا ہے, کہتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں. ایسے شخص کا مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر نہ ہو وہ علاج نہیں کر سکتا. قانون یہ ہے, ہمارے پاکستان کا بھی قانون ہے, قانون یہ ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا اس کے لیے جرمانہ ہے, قید ہے اس کے لیے, وہ ملزم ہے, وہ مجرم ہے. اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی شفا بھی پا جائے نا تو بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اور ڈاکٹروں کے پاس تو ہے سرٹیفکیٹ, کوئی مر بھی جائے نا تو بھی ان کو گناہ نہیں ملتا. لیکن کوشش کرے بچانے کی. ایک آدمی کا پہلی دفعہ آپریشن ہو رہا تھا, بڑا گھبرا رہا تھا, تو سرجن نے کہا رہے کہ گھبراتے کیوں بھائی, کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا سر ڈاکٹر صاحب میں زندگی میں پہلی دفعہ آپریشن کرا رہا ہوں. ارے عجیب آدمی ہو, مجھے دیکھو پہلی دفعہ آپریشن کر رہا ہوں, گھبرا رہا ہوں. اس لیے میرے پیارے دوستوں, یہ جو موبائل پر میسیجز چلتے ہیں اور پھر اس پر سے کیا ترغیب دیتے ہیں اس کو, اچھا بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر تم نے نہیں بھیجا نا تو کالا کتا پیچھے لگ جائے گا, تمہاری جو ہے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ سب جھوٹ باتیں ہیں. جیسے ایک صاحب جالی پیر سے بیعت تھے اور اس نے اتنا دھوکہ دیا, اتنا مال لوٹا اس کا کہ بس وہ میرے شیخ کے پاس آیا. وہ تفصیل ہے کیسے مال لوٹا, وہ بھی عجیب دھوکہ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اب یہ عاملوں کے پاس جاؤ نا چکر باز, یہ کیا کرتے ہیں, آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے, آپ جائیں گے, کیونکہ یہاں ہر آدمی بتائے, ہر آدمی جس کے لیے پریشان ہے کہ نہیں ہے, کاروبار کے لیے سب پریشان ہے کہ نہیں ہے, گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی سب کو ہے کہ نہیں, اس میں میں بھی شامل ہوں. یا ایک آدمی نہیں ملے گا اس مسجد میں جو کس چیز کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو. اور عامل کے پاس جانا ہی علامت ہے کہ پریشان ہے, علامت ہے کہ نہیں. اب وہ عامل صاحب کہیں گے اچھا آپ کا کاروبار بند,
ہاں آپ کو کیسے پتا چلا؟ حالت یہ ہے جب شہر میں اتنے ہنگامے کس کا کاروبار چلے گا؟ ہنگامے اتنے برپا ہے کس آدمی کا کاروبار چلے گا بھائی؟ ہاں ڈاکوؤں کا چلے گا، چوروں کا چلے گا. تو اب آج اگر آپ سے کوئی یہ کہے آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، ارے تمہیں کیسے پتا چلا؟ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، شہر کے حالات ہی بتاتے ہیں ہر آدمی اس کے لیے پریشان ہے. اچھا پوچھیں گے تمہاری ماں کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، یہ پریشانی؟ کہا ٹھیک ہے، کہا کہ میں آج کہ تم پر جو ہے نا تمہارے پر ایک بہت زبردست بندش ہے، بندش. کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ جو ہے نا تین دن بعد آنا، ہم مکلی کے قبرستان جائیں گے ٹھٹا میں، اور وہاں پر جو ہے میں تمہارا وہ نکالوں گا. اب اس کے بعد اگلے دنوں صاحب گاڑی لے کر پہنچے، اب وہاں گئے مکلی کے قبرستان میں، کچھ لے کر چلے. وہ ایک قبر کو کھودا تو اس میں سے دیکھا ایک جو ہے کوئی بال نکلے یا کوئی کپڑے نکلے کچھ، اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی، اس پہ لکھا ہوا ہے کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ. اس کا نام، اس کی ماں کا نام. ارے صاحب اس کو میری ماں کا نام پتا کیسے چلا؟ ارے اسی نے تو نے خود تو بتایا تھا، بتا کے تین دن پہلے نہیں گیا تھا وہ، ایک دن پہلے 100 روپے کا خرچہ کر کے، 200-500 روپے کا خرچہ کر کے وہ جلدی سے مکلی کے قبرستان جا کر دبا کے آ جاتا ہے، اس کے بعد تجھے لے جاتا ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ اور کہہ رہے صاحب ان کو سب پتا چل جاتا ہے، خود تو بتا کے آتے ہو، خود بتا کے آتے ہیں کہ میرا نام یہ، میری ماں کا نام یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، اور اس کے بعد کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، سوئیاں گھسڑی گئی. تو حضرت نے وہ ایسے ہی مال لوٹا، اور پھر اس کے بعد پیسہ کتنے لیتا ہے؟ 10,000 روپے. 500 کا خرچہ کیا، تھوڑا سا زعفران لگا دیا، تھوڑا سا کوئی اور اگربتی وغیرہ جلا دی، اور 10,000, 20,000، بلکہ اب تو ریٹ ہائی ہو گئے، 50,000 روپے لینے لگے ہیں لوگ اللہ کی پناہ. اب اس کے تو حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت، حضرت نے سب کو بتایا کہ مجھے ایسا لوٹا ہے، فرمایا اس کی بیعت توڑ دے. ہاں جائز نہیں ہے اس سے بیعت. نہیں حضرت میری وہ ٹانگیں توڑ دے گا، کالا کتا پیچھے لگا دے گا. حضرت نے فرمایا میں تجھے بہکا رہا ہوں نا، پہلے میری ٹانگ توڑے گا پھر تیری ٹانگ توڑے گا، گھبرا مت. اللہ کا شکر ہے میرے مرشد سلامت ہیں، اور وہ ان صاحب کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اللہ نے ان کو بھی، میرے شیخ کی ٹانگ سلامت تو اس کی کیسے ٹوٹے گی. ایسا لگتا ہے اگر تم نے میسج نہیں بھیجا کالا کتا پیچھے لگ جائے گا، ناک پیچھے لگ جائے گا، سیب لگ جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا قیامت کے دن تم منہ نہیں دکھا سکو گے. یہ سب دھوک، سب دھوکا ہے. تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا مر جائے گا، اب بیٹے کے نام سے آتے ہی سب کو بےچارا کا برا حال ہو جاتا ہے. کچھ کوئی نہیں مرتا ورتا، موت سے پہلے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. اور عجیب بات یہ ہے، کتنی عجیب بات ہے، بس یہ بات کر کے ایک دو بات اور کرنی ہے. ایک بات پہ کتنی عجیب بات یہ ہے، ہم عاملوں کو، چکر بازوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں روپے دیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنا پال مساجد میں، مدارس میں، دین کے کاموں میں خرچ کریں. کتنی عجیب بات ہے، عاملوں کو ان چکر رشوتوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں روپے رشوتوں میں دیتے ہیں، لیکن میرے دوستوں کتنے محروم ہیں ہم لوگ کہ ہمارا مال دین میں خرچ نہ ہو، کتنی محرومی ہمارے لیے. تو لہذا ایک مسئلہ تو یہی کہ قضا نمازیں ادا کرنے سے ہوں گی، پڑھے، حساب لگائے کہ اتنے زمانے کی میری قضا نمازیں فلاں فلاں وقت سے میں نے نہیں پڑھی، اس کے بعد حساب لگائے. اور ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ یہ بتایا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا، یعنی فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر، مغرب سے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، اس طرح ایک 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 کر کے پڑھتے چلے جاؤ. مان لو 10 سال کی نماز ہے، تو کہے گا جی 10 سال کیسے جائیں گے؟ فرمایا تم اپنی نیت رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے، باقی کو اپنے کرم سے معاف فرما دیں. نیت ہے نا، اور کرتا رہے. لیکن ایک بات، اور دوسری بات کہہ کے بس، دوسرا بات ہے جمعۃ الوداع. بات میں پہلے بھی کہتا ہوں خیر، اور وہ پھر مقرر، کیونکہ یار لوگ بھی نہیں چھوڑتے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، تم اپنی گاؤں ہم نہیں گائیں گے. وہ کیا جمعۃ الوداع ہے، ہائے رمضان شریف یا ودا، ودا ودا جمعۃ الوداع، ہائے رمضان، ہائے رمضان، یا اللہ رمضان جا رہا ہے. مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اب مسجد عثمان غنی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، مان لو رو رہے ہیں، ہائے رمضان جا رہا ہے، اے ودا ودا رمضان ودا الوداع. اللہ میاں کو رحم آ گیا, جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ مبارک ہو بندو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہ و فغاں قبول کر لی, لہذا ایک مہینے کے روزے تم پر اور فرض کر دیے گئے. اب آپ بتائیے, کہے گا ودا ودا ہمارا یہ مطلب تھوڑی تھا, یہ سب ڈرامہ ہے. تو پتہ چلا نا ڈرامہ ہے, پتہ چل گیا نا یہ ڈرامہ ہے, ودا ودا ودا. یہ ایسا ہی ہے میرے پیارے دوستو, بندگی نام ہے اللہ تعالی کی رضا اور مرضی کے مطابق جینا, یہ بندگی ہے. اب اللہ تعالی کی مرضی ہمارا منہ بند کر دیا, صبح سے شام تک نہ کھاؤ ایک مہینہ, رمضان شریف میں روزے رکھو, ہم راضی. اور فرمایا جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عید رکھی خوشی, اور اس کا نام ہے عید الفطر, منہ کھولنے کی خوشی. کھاؤ ڈھوسو, اب کھا کھا کے مرو. ویسے تو رمضان میں بھی کم کہاں کھاتے ہیں ہم لوگ, رمضان میں بھی کم کون سا کھاتے ہیں, میرا تجربہ ہے. یعنی میں کہتا ہوں آپ لوگ رمضان شریف سے پہلے اپنا ویٹ کرو, اور رمضان شریف کے بعد ویٹ کرو, انشاءاللہ وزن بڑھا ہوا ہی ملے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھا, فطر, یوم الفطر, عید الفطر, خوشی. یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے, خوشی مناؤ, کھاؤ پیو. ایام اکل و شرب, کھانے پینے کے دن ہے, صحبتوں کے دن ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ یہ خوشی عطا فرما رہے ہیں, پھر منہ بنانا,
خان صاحب رمضان شریف کی کیا بات تھی, کیا کہیں, بڑا افسوس ہو رہا ہے.
یہ سب دھوکہ ہے, ایک مہینے کے روزہ اور آ جائے نا پھر پتہ چلے گا. اس لیے خوشی منائے, خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے رمضان دیا. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تلاوتوں کو, ہماری محنتوں کو قبول فرما, ہمارے اعتکاف کو, اور یا اللہ غیر رمضان میں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یہ خوشی مناؤ, ایسا نہ کہ عید آتا ہی فوراً استرا چلایا اور پھر پپو بن کے نکل پڑے, ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بندگی رمضان غیر رمضان میں بھی وجہ لانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اپنی نعت و مہربانی. ہمارے انشاءاللہ قرآن پاک کا جو ختم ہے, یعنی ہماری تراویح میں 29 کو ہے, 29 تک ہمارا سلسلہ رہتا ہے. یہ اطلاع بس ایک دینی تھی کہ 29 شریف کو, 29 رمضان شب کو انشاءاللہ ہمارے یہاں قرآن پاک کا ختم ہے, بغیر مٹھائی کے. پہلے سے بتا دیں اگر مٹھائی ملے گی. اس پر بعض لوگ کہتے ہیں جی مٹھائی کا کیا حرج ہے, میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مسجدوں میں جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, چندہ کرتے ہو, پیسے دو پیسے دو چندہ دیں, کسی کے مسلمان کا مال اس کو ایسا ڈرا کر لینا کہ نہیں دے گا جہنم میں جائے گا, یہ جائز نہیں ہے. اگر نہیں دیا, ہمارے مدرسے میں بچے مر رہے ہیں, اگر مر گئے تو تیری گردن پکڑوں گا میں, یہ حرام ہے ایسے پیسہ لینا. سمجھ میں آ گئے؟ لہٰذا اس لیے اب وہ مٹھائی کے لیے زبردستی, کیونکہ اچھا بعض لوگ روادار ہوتے ہیں, اب ان کے پاس چندہ مانگنے جاؤ منع نہیں کر سکتے, کیوں اچھا گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, دیں گے بھی اور مان لو گنجائش نہیں ہے تو یہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا. اور پھر جس جو لوگ آتے ہیں وہ ختم کے لیے نہیں آتے, وہ صرف اس لیے آتے کہ مٹھائی ملے گی. اور پھر جو بدتمیزی ہوتی ہے مسجد کے اندر, اللہ اکبر, ہر بچے تو کیا, اب بچے کیا چچے بھی کم نہیں ہیں, ایسا جھپٹتے ہیں کہ جیسے ساری زندگی مٹھائی نہیں کھائی. اس لیے میرے پیارے دوستوں ہمارے بزرگوں نے اس کو منع کیا. اچھا پھر, اچھا اگر مٹھائی کا شوق ہے, کوئی آدمی کہتا ہے جی میں خود اکیلے تقسیم کروں گا, کرو, کیا ختم کے لیے ضروری ہے, کر دو, آج رات لے آؤ ہمارے, کون منع کرے گا. میں ابھی مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں نہیں منع کروں گا. لیکن وہ ہم نے اصل میں ہر چیز کو رسم بنایا ہوا ہے, ختم والے دن مٹھائی ضروری ہے. بھائی اگر مٹھائی کا شوق ہے, کوئی آدمی چاہتا ہے کہ بھائی مٹھائی کھلا دیں, منع تو نہیں ہے, آپ کسی اور دن کھلا دیں, پہلے ہی کھلا دیں. ایسے مولوی کو کپڑا دیتے ہیں جوڑا کہ جی ہم محبت سے دے رہے ہیں, اگلے سال وہ قرآن پاک نہ سنائے, دیں گے جوڑا, محبت ہوگی. سب دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ رمضان شریف کی
تقریباً آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، یا اللہ جو گھڑیاں اور ایام باقی ہیں اس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، معافی کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں بے حساب مغفرت فرما دیجئے، اپنی رحمت خاصہ ہماری جانوں پر انڈھیل دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے جو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اس کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، اے اللہ آپ کی دیدار خوشی کے لیے جو مال خرچ کیا اس کو قبول فرما دیجئے، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو لاوالا بنا دیجئے، اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنا تعلق خاص ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ، عید کا زمانہ آتا ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو عیدی دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ رمضان شریف جانے والا ہے، دنیا کے اندر کے بھی اللہ ہر فیکٹری مالک اب رمضان شریف میں اپنے ملازموں کو بونس دیتا ہے، عید کے بونس کے نام سے، رمضان کے بونس کے نام سے، یا اللہ حقیقی غنی تو آپ ہیں، حقیقی رحم فرمانے والے تو آپ ہیں، حقیقی عطا فرمانے والے تو آپ ہیں، یا اللہ ہمیں مغفرت کا بونس دے دیجئے، اپنی رحمت کا بونس دے دیجئے، اپنی معافی کا بونس دے دیجئے، اور ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے، اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما کر اپنی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اپنا قرب خاص عطا فرما، تعلق خاص عطا فرما، ہماری صورت اور سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو اللہ صاحب اولاد ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما، جس کو جو مشکل ہو، جو غم ہو، جو مصیبت ہو، یا اللہ اس کو آسانی سے تبدیل فرما دیجئے، غم کو دور فرما دیجئے، خوشی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے اس شہر کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اپنے کرم سے یا اللہ جو نفرت، جو عصبیت، فرقہ واریت، یا اللہ زبان کی جو آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے تبدیل فرما کر شیر و شکر فرما دیجئے، امن چین اور سکون ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، سارے عالم اسلام میں فرما دیجئے، اور مسلمانوں کو ایک فرما، یا اللہ تعالیٰ سازش کرنے والے دشمن ملک دشمن عناصر ہوں، چاہے اللہ مسلمانوں کی شکل میں جو شریر اور شر پسند جو مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ اہل اور جو غیر ہیں، یا اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان کو ذلیل کو خوار فرما، کتے اور سور سے زیادہ ان کو ذلیل فرما دیجئے، آسمان سے ان پر آگ کی بارش فرما دیجئے، زمین کو حکم دے دیجئے کہ ان کو نکل جائے، ان کو مخلوق کے لیے، سارے عالم کے لیے عبرت کا تماشا بنا دیجئے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے، شیطان اور نفس کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور